یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف کرم, انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں کائنات کی ایک ایسی نعمت دی جس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے, دنیا سے بڑھ کر ہماری ابدی زندگی سے. اس نے ہمیں ان عام نعمتوں سے بڑھ کر جو ہر بندے کو دے رہا ہے اس سے بڑھ کر ایمان اور ہدایت کی نعمت نصیب فرمائی, اور اس ایمان و ہدایت کی نعمت کے نتیجے میں ہماری دنیا کی زندگی سے بڑھ کر آخرت کی زندگی میں بہتری حاصل ہوئی. خدا نمتال کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا اور ہم اس نعمت کو اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا, چونکہ خدا نے متعال ایک ہی خدا ہے, چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے, چاہے ہماری مادی ضرورتیں ہوں چاہے ہماری معنوی ضرورتیں ہوں. تو اس طرح سے ممکن نہیں تھا کہ خدا متعال ایک دین بھیجتا جو ایک حصے کو پورا کرے, پھر وہ دین ناقص ہوتا, وہ دین کامل نہیں ہو سکتا تھا. چونکہ دین دین کامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہوگی جو ضرورت کو اس دین نے پورا نہ کیا ہو. اب یہ خدا متعال کے دین کا کمال ہے کہ دین میں دو حصے بھی نہیں ہیں, ایک ہی حصہ ایک ہی حکم دین کا ہوتا ہے, دنیا کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے آخرت کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک فرد کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے معاشرے کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر میں تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کروں گا تو میری آخرت اچھی ہو جائے گی, اب مجھے دنیا کے لیے نعوذ باللہ فسق و فجور کا سہارا لینا پڑے گا. نہیں, یہ وہی حکم خدا متعال کا جو میری آخرت کی ضرورت کو پوری کرے گا, بے عین ہی وہی حکم میری دنیا کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا. اسی طریقے سے مثلا ایک آدمی سوچے میں متقی پرہیزگار ہو جاؤں گا میں تو صحیح ہو جاؤں گا, معاشرے کو صحیح ہونے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. نہیں, اسی تقوی سے صحیح ہونا تھا. لہذا اگر مثال کے طور پہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں سوسائٹی میں کوئی کام کروں گا اور اس کا مطلب سوسائٹی کو بینیفٹ دینا ہے, اب اس میں تقوی نہیں بھی ہوا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ بہت نقصان ہوگا. اگر انسان تقویٰ پہ نہیں آئے گا تو صرف ذاتی زندگی میں بھی فائدہ نہیں ہوگا، سوسائٹی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو سوسائٹی بننی تھی یہ متقین کی بننی تھی، یہ فاسقوں فاجروں کی نہیں بننی تھی. اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میرے اندر وہ بندگی نہیں ہو، تقویٰ نہ ہو، اور میں چاہوں کہ چلو ٹھیک ہے بندہ بندگی اور تقویٰ نہیں ہے، مجھے نقصان ہوگا، سوسائٹی کو تو فائدہ ہو جائے گا، سوسائٹی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سوسائٹی بھی اور برائی میں مبتلا ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ایک ہی دین ہے. اب اس ایک ہی دین کے اندر کچھ احکام ہوتے ہیں جن کو ہم احکام اولیہ کہتے ہیں، اور کچھ احکام ہوتے ہیں جن کو ہم ثانویہ تعبیر کرتے ہیں، یعنی پہلا حکم اور دوسرا حکم، اگر اس کو اردو میں ترجمہ کریں. اس نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس سے ہم سیرت کے چیپٹر میں ایک فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، ایک مطلب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت واضح مثال جو سب اس معاملے کو سمجھانے کے لیے دیا کرتے ہیں وہ وضو اور تیمم کی مثال ہے. یہ کہ انسان نماز سے پہلے ایک طہارت کو حاصل کرے، وہ طہارت حکم اولیہ یہ ہے کہ وضو کرے، پہلا حکم یہ ہے کہ وضو کرے، اور اس وضو کے اندر جو اعمال ہوں گے وہ بیان کیے گئے ہیں، جن اعضاء و جوارح کے اوپر اس نے دھونا ہے اور جن اعضاء و جوارح کو اس نے مسح کرنا ہے وہ سب بیان ہوئے ہیں. یہ حکم اولیہ ہو گیا. اس حکم اولیہ کے پیچھے چونکہ تمام جن لوگوں کو حکم ملا ہے ایک حالات میں نہیں ہوں گے، ان میں سے کچھ کے پاس پانی ہوگا، یا کہیے کہ اکثر کے پاس ہوگا، کچھ کے پاس نہیں ہوگا پانی. اب جو پانی نہیں ہوگا تو حکم ثانیہ کیا ہے؟ حکم ثانیہ یہ ہے کہ آپ تیمم کریں گے. حکم ثانیہ یہ ہے کہ تیمم کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد و آل محمد.
ہاں کوئی چٹ لگانی چاہیے کہیں پہ کہ کیمرے کے سامنے سے کوئی نہ گزرے، کہیں لگانی چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے نوٹ ہو جائے وہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
تو یہ حکم اولیہ ہو گیا کہ بھائی تیمم وضو کریں گے سب. حکم ثانویہ کیا ہے؟ پانی نہیں ہوگا تیمم کریں گے. تو اس طریقے سے جب حکم ثانویہ کی باری آئے گی تو یہ جو حکم ثانویہ ہوتا ہے کیا یہ وضو سے کم ثواب دلائے گا؟ نہیں. یہ ہم لوگوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے، مثلا میں نے وضو کرنا ہے، اگر وضو نہیں کر پایا اور مجھے تیمم کرنا پڑا تو میرا دماغ کیا سوچ رہا ہوگا؟ آج مزہ نہیں آیا، وضو نہیں کر سکا. اچھا بھائی، یہ جو وضو کا حکم تھا یہ خدا نے دیا تھا، اور جو تیمم کا حکم تھا بھائی یہ بھی تو خدا نے دیا تھا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں بھائی وضو کرتا تو مزہ آتا، وضو نہیں کر سکا تیمم کیا مزہ نہیں آیا، اگر میں خدا کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اس تیمم میں بھی مزہ آنا چاہیے تھا. وہی چونکہ سبب کم نہیں ہو سکتا، پانی کا ہونا نہ ہونا میرے اختیار میں ہوتا تو میں پانی کم ہونے ہی نہیں دیتا، تو میں وضو کر لیتا. یہ کہ پانی مجھے نہیں ملا، میرے اختیار میں نہیں تھا، اور خدا تعالیٰ نے جب ایسی کوئی صورتحال ہو میرے اختیار میں نہ ہو اس نے حکم دیا تیمم کرو، لیکن میرا دماغ یہ سوچے گا کہ نہیں تیمم میں وہ بات نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا تیمم بھی نہیں کر سکا، مثال کے طور پر کچھ اور ہوا، یعنی پورا تیمم بھی نہیں کر سکا، اب اس تیمم کے نہ کرنے کے نتیجے میں مثلا اس میں بھی کوئی چوٹ آ گئی اسے، اب اس کے اوپر بھی جبیرہ بھی کر رہا ہے، تو چوٹ کے اوپر سے ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے پھر. تو اس طرح ہم لوگ کے ذہن کے اندر دین کے بارے میں دین سے بڑھ کر کچھ اور آنے لگتا ہے، اپنی ایک عادت آنے لگتی ہے. یہ پوائنٹ تو بیچ میں ایسے ہی آ گیا. اصل مسئلہ تھا حکم اولیہ کا اور حکم ثانویہ، پہلا حکم کیا ہے دوسرا حکم کیا ہے. اب سیرت میں اس کا کیا استعمال ہے؟ سیرت میں اس کا استعمال ہے کہ میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اہل بیت کی زندگی میں جنگ پہلے ہے، صلح حکم ثانویہ ہے، یا صلح پہلے ہے جنگ حکم ثانویہ ہے؟ کون سا پہلے اور کون سا بعد میں ہے؟ تو مثال کے طور پر جس امام نے جنگ کی ان امام کو یہ کہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا، اور جنہوں نے صلح کی ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے جنگ کیوں نہیں کی، یا جس امام نے جنگ کی ان سے سوال کریں کہ بھئی اس سے تو جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ نے جنگ کیوں کی؟ ہم لوگوں کے سامنے سیرت کو اس طرح سے کبھی پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ پھر آئمہ کے نام بھی مختص کر دیے جاتے ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کرتے ہوئے تھوڑا سا کسی اور موضوع پہ توجہ دی تھی، تو رہ گیا وہ مطلب، وہ یہ کہ بھائی میں نے ایک موقف طے کیا، جب میں نے موقف طے کر لیا اب میں ڈھونڈوں گا کون سے امام کی سیرت میرے موقف کی نعوذ باللہ تعالیٰ تائید کر رہی ہے، اور وہ مشہور و معروف ہو گیا معاملہ، جہاں جاؤ تقریباً یہی چیز، اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہ جس دن میں نے دشمنوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو میں نے مثال دینی ہے کہ پانچویں امام کے ایک صحابی تھے بڑے جلیل القدر، علی ابن یقطین نام کر کے، وہ خلافت کے دربار میں وزیر تھے، اور میں جو کر رہا ہوں یہ علی بن یقطین کی طرح ہے. اچھا، جس دن مجھے اس سسٹم میں نہیں جانا ہے اور اس سسٹم سے لڑنا ہے تو میں کس کی مثال دوں گا؟ میں مثال دوں گا کہ وہ جو صفوان جمال تھے نا، انہوں نے خلیفہ کو تھوڑی دیر کے لیے اونٹ حج کے سفر کے لیے کرائے پہ دیے تھے، امام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا تھا، تو میں کیسے اس سسٹم کے اندر چلا جاؤں؟ اچھا، اب مولا پانچویں امام کے زمانے میں ایک بندہ ہے کہ جو اس خلافت کے سسٹم کے اندر ہے، وزیر ہے، علی بن یقطین. دوسرے امام کی سیرت مولا ساتویں امام ظاہراً کہ ان کے ماننے والوں میں بندہ ہے جو اگر صرف اونٹ کرائے پہ دیتا ہے تو امام کہتے ہیں تم نے کیوں دیا، وہ بھی حج کے اوپر، حج کے لیے دیا تھا. اب سوال یہاں پر یہ ہے، پہلے میں یہ طے کر لوں کہ میں نے سسٹم میں جانا ہے پھر مثال دوں علی بن یقطین کی، یا میں پہلے طے کر لوں کہ نہیں جانا ہے تو کس کی مثال دے دوں گا؟ صفوان کی. یا نہیں، پہلے میں یہ دیکھوں کہ کن حالات میں ائمہ علی بن یقطین کو اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ، اور کن حالات میں اہل بیت صفوان سے کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو. ظاہر ہے یہ دوسرا کام ہونا چاہیے تھا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کون سے حالات ہوتے ہیں، وہ کون سی خاصیتیں کوالٹیز ہوتی ہیں بندے میں. دو چیزیں یہاں پر آئیں گی، ایک تو کوئی خاص حالات ہیں جس میں امام ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں تم جاؤ، پھر اس بندے میں کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی وہ کوالٹیز نہ رکھتا ہو جو علی بن یقطین کی تھیں، حالات وہی حالات ہوں، کیا امام اجازت دیں گے کہ وہ بھی جائے؟ عالم یہ ہے، ایک آدمی آیا امام کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا چھٹے امام کی خدمت میں ظاہر درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
کوئی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا ہمارے اوپر لوگ امامت کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں. ظاہراً حشام جو عقائد کے ماہر سمجھے جاتے تھے، امامت کی گفتگو کے ماہر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ مولا ہمارے ہاں امامت کے بارے میں یہ سوال ریز کیا جاتا ہے. امام نے کہا اس کا جواب یہ ہے. انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ مدلل جواب سن لیا. انہوں نے کہا کہ مولا میں اس کو جہاں پر یہ گفتگو کی جاتی تھی میں وہاں پہ پیش کروں گا. پھر وہاں پہ ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اصحاب میں سے، اس نے سنا اور اس نے کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، اور یہ جو آپ نے جواب دیا یہ کتنا مثلا اچھا جواب، مجھے سمجھ میں آ گیا یہ جواب، میں بھی ان لوگوں کو یہ بتاؤں؟ نہیں، امام نے فرمایا تم نہیں بتانا، تم یہ جواب نہیں دینا. اب ظاہر ایک تعجب کی بات ہے، علم ہے وہ علم، اب حشام بتائیں یا دوسرا بتائیں فرق کیا پڑے گا؟ امام فرمایا نہیں تم یہ کام نہیں کرنا. تو اس نے کہا سرکار کیوں، یعنی کیوں مجھے اجازت نہیں؟ ویسے میں آپ کا تابے دار، میں نہیں کروں گا، لیکن کیوں؟ امام نے فرمایا کہ جب وہ مد مقابل اس جواب پر کوئی سوال کرے گا، حشام جواب دے پائے گا، تم نہیں جواب دے پاؤ گے، تم نہیں جواب دے سکو گے. اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ میرے سوال کو، میرے جواب کو دفاع کر سکے گا، تم اس کی بنیادوں کا دفاع نہیں کر پاؤ گے، لہذا تم یہ کام نہیں کر دینا. اچھا، اب حالات بھی وہی حالات ہیں، جواب وہی جواب ہے، لیکن بندے میں فرق ہے، شخص وہ شخص نہیں ہے. حشام دفاع کر سکتے ہیں، دوسرا آدمی وہ دفاع نہیں کر سکتا ہے، جبکہ وہ پہلا جواب تو دے ہی دے گا لیکن وہ دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوگا. تو ہر آدمی کو دیکھنا پڑے گا بھائی میری کیپیسٹی کیا ہے. مثلاً علی بن یقطین گئے تھے دشمن کے سسٹم کے اندر اور وہاں جا کے وزیر بنے تھے، یہ ہر آدمی بن سکتا ہے. پہلے دیکھو علی بن یقطین کی کوالٹیز کیا تھیں، وہ کوالٹیز میرے اندر کم سے کم کسی اسکیل پر تو ہونی چاہیے، ورنہ میں اس کے راستے کو کیسے فالو کر رہا ہوں؟ تو یہ سب چیزیں کچھ اصول کے تحت ہونی چاہیے، ضابطوں کے تحت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک مثال دے دی. اور یہ قدیم زمانے سے مسئلہ چل رہا ہے, کبھی پاکستان کے اندر کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. جہاں تک مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا, اس موقع پر یہی مثالیں دی جا رہی تھیں. اور ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ چند دن پہلے, چند مہینے پہلے یہاں پر یہ ایشو آیا جب الیکشنز وغیرہ کا, تو انہوں نے بتایا ڈسکشن میں وہ مثالیں دی گئیں, ایگزیکٹلی وہی مثال جو پاکستان میں 30 سال پہلے ایسے ہی ایشو پہ دی گئی تھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں تک مشکل ایک ہی ہے. پہلے ہم موقف بناتے ہیں, اہل بیت کی زندگی سے مثال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثال ان کن حالات کے اندر تشکیل پائی ہے. تو اس معاملے کو سیرت کے اندر اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. اور بظاہر جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ بھی سمجھ پا رہے ہوں گے, یہ کام تقریباً ایک اجتہادی کام بن جاتا ہے. ایک عام آدمی کو علی بن یقطین کی کوالٹیز کہاں سے پتہ ہوں گی؟ اس کو نہیں معلوم ہوں گی. تو ذرا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کن حالات کے اندر امام نے کیا کام کیا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. میرے خیال میں نظر انداز کر دوں بہتر نم ہے تو میری تو توجہ کہیں اور چلی جائے گی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کل ایک انتہائی بنیادی اصل کی طرف آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش ہوئے, اور وہ اصل تھا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اپنے اس جد و جہد کے اندر کن بنیادوں کے اوپر کسی ایک مارکے کے اندر داخل ہوا کرتے تھے. عرض ہوا پہلا ایک اصول جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان کی سیرت طاہرہ سے, وہ یہ کہ میدان کسی اور نے بنایا ہو, ان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں, میدان اس کے ہاتھ میں ہے, رولز وہ ڈیفائن کرے گا, لوگ اس کے ہوں گے, وہ یہ کام نہیں کریں گے. وہ یہ کام کیوں نہیں کریں گے؟ اس میں یہاں پر ایک باریکی ہے, کل عرض کیا تفصیل سے عرض کیا کہ وہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ سادہ سا ایک مسئلہ ہے, یہاں موقف کو کون طے کر رہا ہوگا؟ جو کچھ وہاں پہ پیش آئے گا اس کو امام طے کریں گے یا وہ جس نے یہ بساط بچھائی ہے؟ ایک دفعہ ابو سلمہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ابو سلمہ احترام کرے گا یا ابو مسلم خراسانی احترام تو کرے گا, لیکن جب 3 لاکھ فوجی اس کے ہوں گے یا 3 لاکھ فالوور اس کے ہوئے جو اس کی بات سن رہے ہوئے, تو وہ ایک خاص موقع کے اوپر کیا ضرورت ہے کہ امام کی سنے گا؟ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک ایسے موقع کے اوپر وہ حرکت کرتا ہے جس کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ رسیاں تو ہم بچھائیں, لکڑیاں ہم رکھیں, بعد میں پتہ چلے رسی کسی اور کی تھی, فصل کسی اور کی بن گئی چونکہ زمین کسی اور کی تھی, تو امام نے فرمایا ہم یہ کام کیوں کریں گے؟ اچھا اب کام نہیں کریں گے, اس طرح سے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں پھر ایک نتیجہ نکلے گا, شارٹ ٹرم بینیفٹ نہیں ملیں گے, شارٹ ٹرم بینیفٹ نہیں ملیں گے. اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں 2-3 مسائل عرض کروں گا اور اس سے ہم دوسرا ایک قانون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس بیچ میں جو بیچ کی ایک بات آپ کی خدمت میں کل بھی عرض ہوئی اور ابھی بھی دوبارہ عرض ہو گئی, وہ یہ کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی ترکیب اور ان کا منصوبہ شارٹ ٹرم اچیومنٹس کے اوپر نہیں تھا. ایک بنیادی اصولی زندگی ہے, اس بنیادی اصولی زندگی نے ان کی زندگی میں وہ فائدہ نہ دیا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی ظاہری زندگی میں فائدہ نہ ملا ہو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بنیادی اصولی زندگی کہہ رہی ہے نظریہ خراب نہیں ہونا چاہیے, نظریے کے اندر بقا ہے, نظریے کو باقی رہنا چاہیے. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور اس سے ہم دوسرے اصول پہ پہنچ پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خلافت کی منتقلی ہے دوسری خلافت سے تیسری خلافت کی طرف, کونسل بنا دی گئی ہے. اس کونسل کے اندر ایسی ترکیب سے بنائی گئی ہے کہ امیر المومنین نہ جیت سکیں, کچھ بھی ہو جائے نہ جیت سکیں. اور جب ووٹس کی تقسیم ہونا شروع ہوئی تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میں ووٹس میں شرکت نہیں کروں گا, جو اکثریت ہوئی میں اس کے ساتھ ہوں. ایک نے کہا کہ میں فلاں آدمی کی جو بھی رائے ہوئی میں اس کے ساتھ ہوں, اور ایک نے اسی طریقے سے زبیر نے کہا کہ جو علی کی رائے ہوئی میں ان کے ساتھ ہوں. تو اب سارا معاملہ نبٹ کر ایز پر پلان آ گیا عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں, یہ جس کو ووٹ دے دے گا معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ آئے اور انہوں نے امیر مومنین سے ایک سوال کیا، وہ یہ کہ آپ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور ان دو کی سیرت پر عمل کریں گے؟ اچھا، بظاہر ایسا ہے کہ ایک ہاں کہنا ہے، ایک ہاں کہنا ہے، کیا آپ یہ کریں گے؟ فرمایا قرآن ہاں، نبی کی سنت ہاں، ان دو نے خود میرے علم کی برتری کا اعتراف کیا تھا، تو میں کیوں اس کی پیروی کروں گا جس نے خود اپنے علم کے کم ہونے کا اعتراف کیا ہوا؟ افضلیت علم کی میرے پاس ہے. اچھا، علم کی افضلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کی افضلیت کا مطلب ساری صفتوں میں افضلیت ہے. قرآن کریم فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خوف و خشیت رکھنے والے تو صاحبان علم ہیں، صرف انما، صرف اور صرف صاحبان علم ہیں جو خوف و خشیت اللہ سے رکھتے ہیں، باقی لوگ وہ خوف و خشیت نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم کی برتری ثابت ہو جائے پھر تقویٰ کی برتری تو خود بخود ثابت ہو گئی ہے، فضیلتوں کی برتری خود بخود ثابت ہو گئی ہے. تو امام نے فرمایا کہ ان دو نے میرے علم کی برتری قبول کی ہے، بیانات موجود ہیں، مجھ سے ساری ہدایت دیتے تھے جب ضرورت پڑ رہی تھی، تو اب میں آ کر اس کی پیروی شروع کر دوں جو خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے میرے برابر میں، کہا میں ایسا نہیں کروں گا. وہ گئے دوسرے کے پاس اور ان سے پوچھا کہ آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا میں کروں گا. اچھا، جس نے کہا کہ میں کروں گا، یہ کروں گا، پریکٹیکلی اس نے کیا نہیں؟ اس سے پہلے بنی امیہ کو بیت المال میں کوئی ایسی دخالت حاصل نہیں ہوئی تھی جو اس کے بعد حاصل ہوئی ہے، اور جو بربادی آئی ہے، کون کون سے لوگوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا، ابو ذر غفاری جیسے لوگوں نے، اور مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود جیسے لوگوں کو کیا حشر کیا گیا، کس طریقے سے وہ لوگ مارے گئے، یہ سب کا سب اس کو کہنے کے بعد تھا کہ پیروی کروں گا. تو جب کہا کہ کروں گا تو نہیں کی. اب ایک سوال ہے، اگر امیر مومنین بھی کہتے کروں گا اور نہ کرتے؟ اس نے کہا کہ میں کروں گا اور نہیں کی اور ظلم کیا. امام امیر مومنین کہتے نعوذ باللہ کروں گا، نہ کرتے اور عدل کر دیتے. ٹھیک ہے، دیکھیے کیس کہاں پہ پہنچا کہ بھئی کہنا تھا کہ کروں گا، انہوں نے کہا کروں گا، نہیں کیا، اور جو کیا وہ کیا تھا؟ ظلم. امیر مومنین کہتے نعوذ باللہ کروں گا، نہ کرتے اور کیا کرتے؟ ظاہر ہے کہ عدل کرتے. تو جب یہ چل گیا تو یہ کیوں نہیں چلا؟ امیر مومنین اگر ایک ہاں کہتے وہ کرتے تو عدل ہی کرتے، انہوں نے تھوڑی ظلم کرنا اعوذ باللہ تعالیٰ، تو بہتر تھا، اسلام کی تاریخ بن جاتی. امام نے کیوں نہیں کیا؟ کوشچن ہے بہت بڑا. کوشچن کیا ہے؟ اس کوشچن کے پیچھے ہمارا جواب کیا ہے؟ دو بنیادی جواب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس عظیم الشان ہستی سے کائنات تک لوگوں نے امامت کی رہنمائی لینی تھی، وہ ایک دفعہ بھی جھوٹ کیوں بولتا؟ کیوں بولتا؟ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں قیامت تک لوگوں نے یہ کہنا ہے کوئی سقم، کوئی کمزوری، کوئی نقص دکھاؤ. ایک لمحے کا نقص بھی کیوں دکھائے؟ نہیں دکھائیں. چاہے ایک لمحے کے لیے کہنا تھا ہاں، یہ بھی نہیں دکھاتے. تو پہلی تو اصولی بات ہو گئی کہ جس شریعت کی امامت محافظ ہے اس شریعت کو امام اپنے ہاتھ سے کیوں توڑے گا؟ وہ محافظ ہے، نہ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ خود ہی امامت کی مخالفت کرے. پہلی بات. دوسرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. اچھا، یہی بات کہیں اور پہ بھی آ سکتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، اب سیرت کا یہی کوشچن ایک اور جگہ پہ بھی آئے گا. امام خلافت ظاہریہ پہ تشریف فرما ہوئے، اس واقعے کے کئی سالوں کے بعد ظاہر ہے، جب امام خلافت ظاہریہ پہ تشریف فرما ہوئے تو ایک کوشچن آیا، وہ یہ کہ پچھلی والی خلافت نے جو والی بنائے ہیں وہ زیادہ تر لوگ کرپشن کا شکار ہیں، زیادہ تر لوگ نااہل ہیں اور کرپشن سے دوچار. اب امام کی خلافت ظاہریہ کا دور شروع ہوا ہے اور امام نے پہلا حکم جو صادر کیا وہ یہ کہ جتنے بھی سابقہ خلافت کے گورنرز ہیں وہ سب کے سب برطرف. سب کے سب برطرف. اچھا ان برطرفیوں میں وہ شخص بھی شامل ہے جو شام کا گورنر ہے, اور شام میں اس کی حکومت حاکمیت اتنی مضبوط ہے کہ وہاں پر ظاہری طور پر امیر المومنین کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا, اور جانتا بھی ہے تو اس تعجب کے ساتھ کہ علی کا مسجد سے کیا کام. منفی پروپیگنڈا کے نتیجے میں اس جگہ تک پہنچا دیا بات کو. اس صوبے کا گورنر یہ بھی برطرف ہو, پہلا حکم یہ آیا ہے. عبداللہ بن عباس مخلصین میں سے ہیں, تشریف لائے اور کہا کہ مولا یہ تمام گورنر برطرف ہونے چاہیے, ان سب کو برطرف ہونا چاہیے, لیکن ایک بے اصطلاح جنبش قلم میں سبھی کو برطرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب ہی ایک ہی وقت میں دشمن ہو گئے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ کو برطرف کر دیا جائے, اس کو کم سے کم چھوڑ دیا جائے, اور کچھ مہینے کے بعد جب کافی طاقت حاصل ہو جائے تو اس کو بھی برطرف کر دیا جائے. سیاسی لحاظ سے بات کی گئی. اچھا امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, ایک لہجہ بھی کسی فاسد کی ولایت میری حکومت کے اندر میں قبول نہیں کروں گا, میں قبول نہیں کروں گا, اس کو ابھی ہٹانا ہوگا. اب ان دونوں کے اندر ہمارے سامنے ایک موقف ہے, وہ یہ کہ امام کہہ رہے ہیں میں ایک لہجہ بھی یا ایک مرتبہ بھی نہ جھوٹ بولوں گا, نعوذ باللہ تعالیٰ, ممکن ہی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ میں فاسد کی گورنرشپ کو اپنی خلافت کے اندر رہتے ہوئے قبول کروں, یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا. صحیح. اب اس کے پیچھے تھوڑی اور گہرائی بھی ہے. ایک تو معاملہ یہی ہے, یہ معاملہ بھی صحیح ہے, اگر کوئی بچہ بھی جواب میں کہے کہ امام کیوں جھوٹ بولیں گے, ہاں بات بالکل صحیح ہے, جواب بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے پیچھے گہرائی بھی ہے. وہ گہرائی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, اور اس گہرائی کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں, چونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا جو واقعہ دماغ میں آ رہا اس کو بول دینا چاہیے, پھر بعد میں کب موقع ملے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک اور واقعے کے اندر امام معصوم کا ایک شخص کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. ظاہراً یہ مناظرے زیادہ تر جو انجام پائیں مولا آٹھویں امام کی زندگی میں انجام پائیں, درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی.
صلی اللہ محمد وآل محمد.
مناظرہ انجام پا رہا تھا, وہ شخص دہریہ تھا, خدا کو اور خالق کو نہیں مانتا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ انہا الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, ہم دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دیکھتے, زندگی بس دنیا کی زندگی ہے, ہم پیدا ہوتے ہیں ہم مرتے ہیں, اور یہ جو پیدا ہونا اور مرنا ہوتا ہے یہ زمانہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. چونکہ زمانے کے لیے عربی میں لفظ دہر استعمال ہوتا ہے تو ان لوگوں کو اردو میں بھی دہریہ تعبیر کیا جاتا ہے, دہریہ. اور یہ ایک بہرحال فکر ہے, اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کمیونزم اور سوشلزم کے نتیجے میں یہ فکر آئی ہے, نہیں, قدیم فکر ہے, قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے. اچھا وہ دہریہ ٹائپ کا آدمی تھا, بلکہ دہریت کا سرغنہ شمار کیا جاتا تھا. وہ امام کے ساتھ گفتگو میں ہے, امام نے اس کے ساتھ مناظرہ شروع کیا, اور مناظرہ چلتے چلتے تھوڑا طولانی ہوا, ایک ایسی جگہ پہ آ گیا کہ وہ تقریباً کرنچ میں آ گیا کہ اب دو چار جواب اور یہ ختم ہو گیا معاملہ. اسی وقت اذان ہو گئی, اسی وقت اذان ہو گئی, امام نے فرمایا مجلس برخاست, امام کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. لوگوں نے کہا مولا اگر چند جملے رہ جائیں, چند جملے رک جائیں, اور یہ تو ختم ہو گیا, یہ تو فلیٹ ہے, کرنچ میں آ چکا ہے, اس کا معاملہ ختم, اس کے پیچھے پورا فرقہ ہے, سارے کے سارے آپ کے ماننے والے مسلمان ہو جائیں گے. امام نے فرمایا نہیں, پہلے نماز. لوگوں نے کہا مولا یہ نماز کے بعد نہیں آئے گا, یہ ابھی آ گیا تھا, ابھی پھنس گیا تھا, یہ تھا اب جو گیا, پھر یہ گیا. امام نے فرمایا نہیں, پہلی نماز. وہ جو دہریہ تھا وہ دیکھ رہا تھا, کہنے گا کہ اس نے کچھ جملے امام کی تعریف میں کہے, اس کے بعد کہنے گا کہ جو لب لباب ہے کلام کا, کہنے گا تم لوگ بے وقوف ہو, تمہیں نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. معاملہ رکنے تک نہیں تھا, پھر معاملے کا پھر ایک کنٹینیوشن تھا, اور وہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں ان کی دلیل ختم ہو جاتی, ان کی دلیل باطل ہو جاتی, ان کی دلیل تھی خدا اولویت رکھتا ہے، خدا پورے کائنات کے اندر مرکز ہے، خدا کا وجود در حقیقت تمام وجودات کے لیے مرکز بنا جہاں سے سب کچھ خلق ہو رہا ہے۔ اگر ایسا تھا اور خدا کی اتنی سپریم ویلیو ہے تو وہ خدا تمہیں بلا رہا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے؟ تم کیوں میری پرواہ کر رہے ہو، میرے قبیلے کی پرواہ کر رہے ہو کہ میں مسلمان ہوا یا نہیں ہوا؟ تو امام عالی مقام نے نماز پڑھی اور معاملہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے واضح ہوا۔ اب آئیے پہلے والے دفعے، اگر امام کہہ دیتے میں کروں گا، اگر کہہ دیتے ہاں میں کروں گا، نہ کرتے، عدل کرتے، پہلے والے کو، اس دوسرے والے کو کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہاں کہہ کے، تو امام کو کون پوچھتا اگر امام عدل کرتے؟ لیکن ایک ہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں نے جو کچھ کیا وہ علی نے قبول کر لیا، ختم، پھر تو معاملہ ختم تھا۔ اگر ایک دفعہ کہتے ہاں کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ ان دونوں نے کیا سب صحیح ہو گیا۔ عبد الرحمن جانتا تھا یہ ہاں نہیں کہیں گے، اس کو بھی پتا تھا، امام کو بھی پتا تھا کہ یہ کیوں مجھ سے یہ جملہ نکلوانا چاہ رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں نہیں کہوں گا، لیکن قربانی یہاں پر ہے، ٹیمپرری بینیفٹ دیکھوں یا لانگ ٹرم بینیفٹ دیکھوں؟ شاید امام کی خلافت ظاہریہ جو 12 سال بعد شروع ہونی تھی 12 سال پہلے شروع ہو جاتی، لیکن اب اس خلافت میں عقیدے کی وہ مضبوطی ختم ہو چکی ہوتی ہے جو امیر المومنین کی ذات کا خاصہ تھی، کہ حق ہے اور حق کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کا فرمان تھا، نبی کا فرمان تھا، نبی خدا نے فرمایا تھا، علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار، حق علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اور جو دوسرا عربی کا میں نے جملہ پڑھا اس کا ترجمہ کیا ہے، تھوڑا سا رک کے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اچھا، وہ جو تیسرا واقعہ تھا اس کے اندر بھی تفسیر آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ اگر ایک دفعہ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اس سب کا جمع کیجیے، واقعہ نفیس واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ درود بھیجے گا محمد وال محمد پر۔ یہ جو روایت آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، علی مع الحق والحق مع علی، اس کے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ علامہ کہتے نہیں ہیں بلکہ ہمارے استاد نے پڑھا تھا، بہت معتبر استاد نے پڑھا تھا، یہ مطلب صحیح ہے یہ واقعہ۔ نجف اشرف میں علامہ امینی تشریف فرما تھے، علامہ امینی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں سے تھے، اور بڑا مقام تھا ان کی خدمت کا۔ جو غدیر کتاب تحریر فرمائی وہ کم کتاب نہیں ہے جو آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے، کہ اس نے کیا کچھ کیا۔ امیر المومنین کی نظر لطف بھی علامہ امینی پہ بہت تھی، حقیقت یہ علامہ امینی کے اوپر نظر لطف بہت زیادہ تھی، اور علامہ امینی بھی جانتے تھے کہ وہ کیا خدمت کر رہے ہیں، اور مولا امیر المومنین نے ان کی اس خدمت کی قدر بھی کی ہے۔ یعنی یہاں تک ہوا کہ ایک موقع کے اوپر کوئی سیمینار وغیرہ ہو رہا تھا، آپ اگر زحمت فرمائیے درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائے اگر آپ کے لیے ممکن ہے، درود بھیجے گا محمد وال محمد۔ تمام علماء، فقہاء، عرفاء، زائرین و عزاداران جنہوں نے سعید الشہداء اور خاندان اطرت و طہارت کی خدمت کی، ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ کہیں کوئی کانفرنس ہوئی، کوئی سیمینار ہوا، اس کے اندر علامہ امینی کو بلایا گیا، علامہ امینی بھی گئے، لیکن وہاں پر انہوں نے کچھ ایسا علامہ امینی کے ساتھ معاملہ کیا کہ جب وہ پہنچے تو سب لوگ سیٹس پہ بیٹھ چکے تھے۔ کوئی ایسا سمجھ لیجئے نیوٹرل وینیو تھا جہاں پہ فرش نہیں تھا، سیٹس تھیں، اور انہوں نے یہ کیا کہ علامہ امینی کو پرووک کرنے کے لیے کہ امینی کو غصہ آ جائے اور باہر چلے جائیں، وہ نہ بول سکیں، تو اس طرح کا ڈرامہ کیا کہ سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھ گئے، علامہ امینی آئے تو کرسی نہیں تھی۔ اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ علامہ امینی ہیڈ آف سیکٹ ہیں، ظاہر شیعت کے رہنما ہیں، وہ جب آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی یہاں پر میرے لیے یہ انسلٹ کا سامان تیار کیا گیا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں غصہ ہو کر واپس چلے جائیں گے، اور غصہ ہو کے واپس چلے جائیں گے، اور جو تقریر ہونی تھی تشیع اور امیر المومنین کی ذات مقدس کے اوپر وہ تقریر نہیں ہو پائی۔ یہ ڈرامے بہت ہوتے ہیں، ہماری یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں، اوہ بہت دفعہ میں تو کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو بعض اوقات پھنساتے ہیں تاکہ ہم کسی طریقے سے کوئی ایک جملہ ایسا بولیں جس کے اوپر بنیاد رکھ کے کہیں کہ بھائی اگلے سال سے یوم حسین نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، چونکہ مقرر نے یہ بات کہہ دی. آپ اور اگر ہم اور آپ پہچانتے ہو نا کہ ہم لوگوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کہ ہمارے کس کام سے کیا ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہم لوگ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بالکل الٹا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے بار بار عرض کیا، اس میدان کو دیکھیں جس میں آپ کھڑے ہیں، یہ میدان کس نے بچھایا ہے، یہ میدان کیوں بچھایا ہے. اور اگر میدان کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے یا آپ کو مینوور کی طاقت نہیں دی جا رہی، اس میں پاؤں مت رکھیں، پھنس جائیں گے. اس نے بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ کو طاقت نہ ملے، وہ آپ کی تمام اختیارات کو پہلے چھین چکا ہے. اگر آپ احساس کریں مت جائیں ادھر، کیونکہ پھر آپ پھنسیں گے، آپ کو مس یوز کرے گا وہ، پہلے سمجھ میں آ جانا چاہیے. بہرحال علامہ امینی تشریف لے گئے، وہ چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہو میں ان تمام مذاہب اور ادیان کے رہنماؤں کے سامنے بولنا ہے مجھے. اب وہ جو تشریف لے کے آئے تو وہاں پہ انہوں نے ساری کرسیاں اٹھا لیں، ساری کرسیاں اٹھا لیں. ان کا ٹھیک ہے، آج میں امیر المومنین کی خاطر زمین پہ بھی بیٹھ جاؤں گا. اٹھائے وہ زمین پہ بیٹھ گئے. اب جو تھے وہ لوگ ان کو حیا آئی کہ بھئی یہ ہم نے کیا کر دیا ان کے ساتھ، یہ تو یہاں پہ بھی بیٹھ گئے. اب وہ بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا، اب وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. ان کی سازش تھی کہ ان کو باہر نکالیں، ان کا بیٹھنا پوری لوگوں کو ان کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ ایک عالم زمین کے اوپر کیوں بیٹھا ہوا. اب جناب لوگوں نے آ کر کہا کہ نہیں نہیں اب ہم آپ کے لیے کرسی، نہیں اب کرسی نہیں لاؤ، اب میں زمین پہ ہی صحیح ہوں. اب ظاہر ہے وہ خود ایک بات ہو گئی کہ اب اس کو دیکھ رہے ہیں سب لوگ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ زمین پہ بیٹھے ہیں، اب مختلف ادیان مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں، سب اپنی تقریر کر رہے ہیں، علامہ نے بھی تقریر کرنی ہے. اس دوران میں ایک عجیب حادثہ ہو گیا، عجیب حادثہ ہو گیا. حادثہ یہ ہوا کہ ایک آدمی ایک بچی کو اٹھا کے لایا اپنے ہاتھوں پر، اور بچی بالکل جسے کہتے ہیں لبے مرگ، بالکل مرتی بھی، وہ لے کر آیا اور اس نے لا کر لوگوں کے سامنے ایک چیلنج مار دیا. اس نے کہا کہ بھائی تم سب لوگ موجود ہو جو خدا کو مانتے ہو اور جو خدا کو نہیں مانتے ہو، تم عیسائی بھی ہو، تم یہودی بھی ہو، تم مسلمان بھی ہو، شیعہ بھی ہو، سنی بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، یہ میری بچی مر رہی ہے، کس کا دین اس کو زندہ کر سکتا ہے؟ آؤ. کہنے لگا میں کسی بھی دین کا ماننے والا نہیں، فرض کرو میں تمہارے دین کا ماننے والا ہو جاؤں گا، لاؤ میری بچی کو زندہ کرو. کون دعوے دار ہے؟ اب ظاہر ہے کون آئے اس دعوے کے اندر، کیوں؟ اگر بچی صحیح نہیں ہوئی تو باقیوں نے جنہوں نے اٹیمپٹ نہیں کیا ان کو تو خیر ایک نقصان ہوگا، جس نے اٹیمپٹ کیا اور فیل ہوا اس کو دو نقصان ہو گئے کہ تو پروون غلط ہو گیا، باقی کا تو ابھی ڈاؤٹ ہے کہ غلط تھے یا صحیح تھے، ہمت نہیں کی انہوں نے. علامہ امینی کھڑے ہوئے کہنے گے میں کروں گا. کہا میں کروں گا. اب جناب یہ تو بہت بڑی بات ہو، اب یہ کیا کر دیا انہوں نے. اب وہ جو ان کے ماننے والے تھے، چاہنے والے بھی تھے، وہ بھی آئے کہ آ جی آ کہاں پہنچا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے. میں کہا نہیں میں کروں گا. اچھا آپ کیا کریں گے؟ آپ کہنے گے لاؤ پانی لے کر آؤ. ایک گلاس میں پانی لے کر آئے، کچھ کیا ابا کو یوں کیا سر کے اوپر اور اندر کوئی نہیں دیکھ پا رہا پانی کے ساتھ کیا کیا. کہا جی اس کو پلاؤ اور میں یہیں بیٹھا ہوں پروگرام کے ختم ہونے تک، یہ صحیح ہو جائے گی. بیٹھے رہے، تقریر بھی کی، سب کچھ ہوا، بچی صحیح ہو گئی، کھڑی ہو گئی. اچھا اب لوگ بڑے پریشان ہوئے.
محمد و آل محمد صلوا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
علامہ امینی بھی خوب موقع کو پہچاننے والے تھے، ان کو پتا تھا بہت اچھا موقع آیا ہے کہ میں ثابت کر دوں گا. لوگوں نے بعد میں پوچھا آپ نے اس وقت ابا اوپر ڈھال کے سر پہ کیا کیا؟ کہنے کہ میں نے امین مومنین سے تبسل کیا. کہا مولا میں آپ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے زمین پہ بیٹھا تھا، اب مجھے آپ کی مدد چاہیے. آپ کی حقانیت ثابت کرنے کی میں نے ذلت برداشت کی نا، یہ مجھے ذلیل کرنا چاہ رہے تھے، میں نے ذلت برداشت کر لی آپ کے نام کی خاطر، اب آپ آئیں میری نصرت کریں. اب میں نے آپ کے نام کے اوپر یہ چیلنج لے لیا ہے. اس کے بعد کہنے گی کہ میں نے انگلی لی اور اسی کو پانی میں گھولا، اسی کو پانی میں ہلایا. کہنے کیا کہہ کے کہا میں نے امیر المومنین سے کہا کہ میں نے اس انگلی سے قلم پکڑ کے 11 جلد کتاب لکھی آپ کے لیے، اس انگلی میں تاثیر آپ دے سکتے ہیں، اس میں تاثیر ڈال دیں. یہ لوگ ان مارکوں کو کر رہے تھے. ہمیں نہیں کہہ رہا کہ ہم معجزے کر رہے ہوں، ہم معجزے نہ کر رہے ہوں، لیکن خلوص تو ہمارے اندر ہونا چاہیے نا. بھائی کون کہہ رہا ہے کہ سب معجزے کریں؟ نہ آپ مجھ سے توقع کریں نہ میں آپ سے توقع کروں. وہ علامہ امینی نے بھی یہ نہیں کیا کہ وہ مدعی ہوگا کہ میں معجزہ کرنے والا انسان ہوں، انہوں نے خاموشی سے ایک کام کیا. لیکن عزیزان محترم، ہمیں خلوص چاہیے، ہمیں اخلاص چاہیے جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں. تو یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں، اور ان سب مسائل سے ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو سیکھنے کا پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بھائی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اب میں جسارتاً تھوڑا سا اس کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی وابستگی کے ساتھ ہوں، تنظیم، ادارہ، نام، کسی بھی کے ساتھ بھی ہوں، کہیں پر بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی انداز میں مجلس پڑھ رہے ہیں، کسی بھی انداز میں عزاداری کر رہے ہیں، صرف ایک بات دیکھتے رہیے گا، اس میں خلوص کتنا ہے. اور اگر آپ کے اور میرے اندر واقعی خلوص ہے، واقعی خلوص ہے، تو ان کے اس خلوص میں جو ان کے نام پر ہو، اتنی طاقت ہے کہ ہمیں حق پہ رکھے گا، ہم حق پہ رہیں گے. ان سے جو خلوص دکھایا ہے جن لوگوں نے، انہوں نے ان کو ہدایت دی ہے، حق کے اوپر لائے ہیں، حق کے اوپر رکھا ہے. لیکن صرف مشکل کیا ہوتی ہے، وہ خود مولانا نے خطبے میں ارشاد فرمایا، جو مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی ترتیب میں خطبہ نمبر 50 ہے، اور یہ جو ہماری گفتگو ہے اس سے بھی ملتی ہے. تو میں اس کو عرض کرنے سے پہلے ذرا گفتگو سے اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ گفتگو سے نکلی بھی کوئی چیز لگے. تو اس خطبے کے اندر جو اصولی موقف ہے، وہ اہل بیت نے ایک اور طریقے سے بیان کیا، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. بھائی ایک دفعہ جھوٹ کیوں بولیں؟ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں ہاں تو دو آدمیوں نے جو کچھ کیا تھا سب تائید ہو جاتا، اور ہاں امیر المومنین کہہ دیتے تو ایک غلط بیانی کے برابر نعوذ باللہ تعالی امیر المومنین کی ذات مقدس کے اوپر ایک ملاوٹ آ جاتی، نعوذ باللہ تعالی، کیوں آئے؟ اور اسی طریقے سے باقی مسائل جو میں نے دوسرا واقعہ پتہ نہیں کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس سے میں استشاد نہیں کر پا رہا. کسی کے ذہن میں کہ میں دوسرا واقعہ کیا عرض کیا تھا جس پہ میں نے کہا تھا کہ گورنر والا کون سا، ہاں کہ وہ جو گورنر وہاں پر ہے، ہاں شام کے گورنر کو کیوں نہیں ہٹایا امیر المومنین نے، کیوں ہٹایا، سب کو کیوں ایک ساتھ ہٹایا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور اس میں بھی پوائنٹ یہی تھا کہ اگر ایک دن بھی امیر شام کو باقی رکھتے، اس ایک دن باقی رکھنے کا مطلب تھا اس نے اس سے پہلے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا، اگر غلط تھا تو ہٹایا کیوں نہیں تھا؟ اگر اس کو ایک دن رکھتے نا، تو وہ پوری دنیا میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا کہ اگر میں غلط تھا تو علی نے ہٹایا کیوں نہیں، اور اب جو ہٹایا ہے تو اپنی مصلحت کے لیے ہٹایا، دین کی خاطر نہیں ہٹایا. اور اس کا آرگومنٹ صحیح ہو جاتا، اس کا آرگومنٹ صحیح بن جاتا کہ بھائی اگر میں غلط تھا تو پہلے دن ہٹاتے، پہلے دن تو اپنی مصلحت کی خاطر قبول کیا اور دوسرے دن مجھے ہٹانے کی بات کی، اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے یہاں پہ، امیر المومنین کیوں موقع دیں؟ اب یہاں پر یہ جو ساری باتیں ہیں، ان کا بھی ایک اصولی موقف ہے، ان باتوں کے پیچھے بھی ایک اصولی موقف ہے. وہ اصولی موقف کیا ہے؟ وہ خطبہ نمبر 50 کے اندر بیان ہوا ہے، مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب کے اندر. چونکہ علامہ ذیشانت جوادی صاحب کی ترتیب میں بھی جہاں تک مجھے یاد ہے 50 نمبر ہے، لیکن باقی ترتیبیں میں مختلف ہو سکتا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس مختلف ترتیبیں موجود ہیں، مثلا عربی کے اندر جو زیادہ تر ترتیب موجود ہے وہ صبحی صالح نام کر کے ایک مؤلف ہیں، ان کی ترتیب ہے. لیکن ہمارے پاس جو اردو زبان میں زیادہ تر خطبات نہج البلاغہ کے ترجمے موجود ہیں، وہ یا مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کے ہیں، یا علامہ ذیشان الدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ کے ہیں. اور باقی جو ترجمے ہوئے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے گھروں کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ نہیں ہیں. تو مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں تو کنفرم 50 نمبر ہے، علامہ ذیشان الدر جوادی صاحب کی ترتیب میں میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی کہ اس میں کیا ہے، لیکن ہوگا 50 کے اطراف میں. اب وہ خطبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور خطبے کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے انما بدء وقوع الفتن، اور اس کا اردو میں ٹائٹل اس طرح سے تھا کہ فتنوں کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا. فتنوں کے بارے میں جو کل پرسوں شاید آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا, اور ہم نے جو شیخ مرزا شیخ شجاع مرزا کے یہاں پہ پروگرام ہوا تھا اس میں بھی فتنے کے بارے میں عرض کیا تھا. تو اس میں کوٹیشن کے لیے, اس میں ایڈیشن کے لیے یہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کھلی اصول کیا ہوا؟ کھلی اصول جو کچھ ہوا, موقف کیوں لیتے تھے, موقف کیوں بناتے تھے, کیوں ایک دفعہ بھی غلط بیانی نہیں چاہ رہے, کیوں ایک دن بھی اس کو نہیں بٹھانا چاہ رہے, کیوں ایک دفعہ بھی غلط کام نہ ہو. امام نے خطبہ نمبر 50 میں بتایا فتنے کیسے بنتے ہیں. اچھا فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان میں کچھ لگتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے, اردو زبان میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. اچھا یہ جو اردو زبان کا اکیڈیمک گروتھ کا ٹائم تھا, خدا نہ کرے میں خطبہ ہی نہ بھول جاؤں اس کو بیان کرتے کرتے, بعض اوقات ہو جاتا ہے آدمی لے میں کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ جو اردو زبان کی اکیڈیمک گروتھ کا ٹائم تھا یہ انگریزوں کا ٹائم تھا. گویا یوں احساس ہوتا ہے کہ برصغیر میں اس سے پہلے پرشین تھی, فارسی زبان تھی, اور یہ مغل جو دربار تھا وہ فارسی زبان کے اوپر چلتا تھا. فارسی زبان ہونے کی وجہ سے ہمارا ایک کنیکشن ایران سے بنا ہوا تھا, چونکہ ظاہر ہے وہ فارسی زبان تھی. افغانستان بھی ایک فارسی کا لہجہ بولتا تھا جس کو دری بولتے ہیں, ابھی تک بولتے ہیں وہ لوگ افغانی جو ہے وہ دری فارسی, فارسی دری کہتے ہیں اس کو. تو انڈیا میں بھی دری فارسی کا ایک انداز تھا, اور اس دری فارسی کی وجہ سے ہم کنیکٹڈ تھے ایران سے. اچھا آپ جانتے ہیں ہزارہ ابھی تک فارسی بولتے ہیں, اور اسی دری فارسی کا ایک اور گویا ڈائلیکٹ ہے جو ان کے اندر آ گیا ہے. تو سب کانٹیننٹ میں بھی تھا. اچھا یہ جو انگریز آئے تو یہ جو ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے ایک قوم کو ڈسکنیکٹ کرنا ہو اپنی ہسٹری سے, اپنی کلچر سے, اپنی لیگیسی سے, کیسے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. بہت بڑی ہوشیاری چاہیے اس کام کے لیے, آسانی سے نہیں ہوتا یہ. اس زمانے میں جو برٹش فورن منسٹری تھی, تقریباً میں کہتا ہوں تقریباً 1800 یعنی 19th سینچری کی اسٹارٹنگ سے لے کے 20th سینچری کے مڈ تک یہ لوگ ماسٹرز تھے, بلکہ 20th سینچری کی مڈ تک تو شاید تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, 20th سینچری کی اسٹارٹنگ تک آپ لے لیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فورن منسٹری میں بیٹھے ہوئے تھے یا تو وہ شیطان کے بہت بڑے چیلے تھے یا خود ہی شیطان نہ آ کے بیٹھ گیا ہو کہیں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جو مکاری ان کے دماغ میں تھی اس نے دنیا کو بڑے بلبوں میں مبتلا کیا. 20th سینچری تک یعنی تقریباً 19th سینچری سے شروع کریں, مثلاً یوں ہی کہہ رہا ہوں 1801 سے شروع کریں, آئیے 1900 تک استاد تھے وہاں پر, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے. اچھا یہ جو تھے انہوں نے قوموں کو ڈسکنیکٹ کرنے کے بڑے فارمولے بنائے ہوئے تھے, اور ان کا جو محور تھا, ایکسس تھا, بالکل فوکل پوائنٹ تھا, وہ کیا تھا؟ قوموں کے اعتماد کو ختم کرو. آپ نے اگر میری اس عرض کو پک کر لیا اور آپ نے اسے قبول بھی کر لیا اور آپ اپنے زندگی کے شواہد سے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنے دماغ میں لے آئے تو یہ سمجھ لیجیے آج آپ نے استکبار سے لڑنے کا سب سے اچھا نسخہ پکڑ لیا. لیکن آسان نہیں ہوگا یہ, نہ جو انہوں نے کیا وہ آسان تھا نہ جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ آسان ہوگا. اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں. ٹائم بالکل ختم پر ہے اور یہ اچھا نہیں ہوا, چونکہ یہ جو بات ہے اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں یا تو ٹائم سے ہم ایکسیڈ کریں گے اور ورنہ پھر ہمیں کل پہ رکھنا پڑے گا اس کو. چلیے اب جو لوگ اپنے اس کیجول کے ساتھ آئے تھے ظاہر جانے کے لیے تو وہ کیمرے کے سامنے گزرے بغیر یہاں سائڈ سے نکل جائیں گے, یہاں سائڈ سے کیمرے کے سامنے نہیں آئیے گا, ورنہ میرا دماغ اسی میں گھومنے لگتا ہے کہ بھائی یہ لوگ پھر کیمرے کے سامنے آ گئے. تو بھیا ذرا اس کا بھی خیال کریں. قوموں کے اعتماد کو کیسے زائل کرتے ہیں اور قوموں کے اعتماد کو زائل کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تصور فرمائیے انڈیا کی اس وقت کی آبادی ہمیں نہیں معلوم کتنی رہی ہوگی, ایگزیکٹلی مجھے نہیں معلوم, ویسے معلوم اندازے میں معلوم ہے لوگوں کو. یوں سوچ لیجیے کہ ابھی بھی انڈیا کی جو اس زمانے کا انڈیا تھا, ظاہر ہے اس سے پھر بنگلہ دیش بھی بنا, اس سے پاکستان بھی تھا اور اسی میں یہ انڈیا بھی تھا, اور خود انڈیا اس وقت 1 بلین سے اوپر ہے, اور پاکستان بھی کسی معاملے میں پیچھے رہا ہو نہ رہا ہو اس میں کوئی پیچھے نہیں رہا ہے, 20 کروڑ سے اوپر ہے, اور بنگلہ دیش بھی الحمدللہ وہ بھی کافی آبادی کا حامل ہے. تو یہ لوگ ظاہر ہے اس آبادی کے ساتھ جب انگریز آئے تو بہرحال بہت کم آبادی نہیں رہی ہوگی. گمان کرتے ہیں کہ تقریباً 250 ملین اس وقت بھی رہے ہوں گے, تقریباً 250 ملین تک یعنی 25 کروڑ تک یہ لوگ رہے ہوں گے اس وقت. اچھا, جتنے بھی انگریز آئے یہاں پر حکومت کرنے کے لیے ان کا آنا آسان نہیں تھا. یعنی اگر آپ تصور فرمائیں تو زیادہ تر جو راستہ استعمال ہو رہا تھا, چونکہ سوئس کنال اس وقت تک نہیں کھدی تھی, زیادہ تر جو راستہ استعمال ہو رہا تھا وہ ایک ہی تھا کہ آپ کو افریقہ کے نیچے سے گھوم کر آنا ہوگا. سوئس کنال تو بعد میں بنی ہے, 19th century کے اینڈ میں جا کے سوئس کنال بنی ہے. تو وہ جو پہلے کا راستہ تھا وہ وہی تھا جس سے واسکو ڈی گاما آیا تھا, جو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی وہ وہاں سے گزریں گے آپ افریقہ کے نیچے سے گزریں گے اور پھر بحیرہ عرب کو ہوتے ہوئے آپ انڈیا کے اوپر لنگر لگائیں گے. اس راستے میں 8-9 مہینے لگ جاتے تھے, 8-9 مہینے لگتے تھے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر انڈیا میں کچھ کام ہوا, بغاوت اٹھی اور انڈیا کے اندر رہنے والے انگریزوں کو ایک ایس او ایس لندن بھیجنا پڑ گیا, تو چلو کسی بھی طرح ایس او ایس چلا بھی گیا تو مدد آتے آتے 8 مہینے لگیں گے. حتیٰ اگر ایران کے تھرو بھی انہوں نے مدد بھیجی, چونکہ ایران میں بھی انہوں نے فوج رکھی ہوئی تھی اسی انڈیا کو بچانے کے لیے, انڈیا پرائم امپورٹنس رکھتا تھا اس وقت, پرائم ویلیو انڈیا کی تھی, ایران کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس وقت. ایران میں جتنا کنٹرول کر رہے تھے وہ صرف انڈیا کو بچانے کے لیے کر رہے تھے, انڈیا بہت امپورٹنٹ تھا ان لوگوں کے لیے. اچھا, انڈیا میں ان کو چیلنج کیا تھا؟ چیلنج یہ تھا 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ٹوٹل جو انگریز اس وقت وہاں پہ رہ رہے تھے وہ 25,000 سے زیادہ نہیں تھے. 25,000 کتنوں پہ حکومت کریں؟ 25 کروڑ پہ. میں ایک دفعہ بیکاری کا وقت تھا تو میں نے اندازہ یہ لگایا کہ بھائی ایک مٹھی میں کتنی مٹی آتی ہے, اور میں نے سوچا کہ اگر 25 کروڑ مٹھیاں ہوں تو کتنی مٹی بن جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے ایک, میں نے مسئلہ ایسے ہی آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ایک مٹھی میں 1 کیوبک انچ مٹی آ جائے گی, 1 کیوبک انچ مٹی آئے گی. 25 کروڑ سے ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی کتنے کیوبک فٹ یا کتنے کیوبک یارڈ مٹی ان 25 کروڑ کی مٹھی میں آ سکتی ہے. پھر ایک اور کام بھی کر لیں, یوں سوچیں کہ اگر ایک آدمی کو مٹی میں دفن کرنا ہو تو کتنی مٹی چاہیے, کتنی کیوبک مٹی چاہیے ہوگی ایک بندے کو مٹی میں دفن کرنے کے لیے. تو مثال کے طور پر لگا دیتے ہیں کہ مثلا آگے پیچھے 2 فٹ اور مثلا نیچے سے اوپر تک 7 فٹ اور ادھر ادھر سے 2.5 فٹ مثال کے طور پر, تو انٹو دس انٹو دیٹ یہ سب ہو کر اتنے کیوبک فٹ مٹی میں ایک بندہ دفن ہو جائے گا. صحیح, اب 25,000 لوگوں کو دفن کرنے کے لیے کتنے کیوبک فٹ مٹی چاہیے, اب وہ نمبرز مجھے یاد نہیں رہے. ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ 25 کروڑ لوگ اگر مٹھی بھر کے پھینکتے تو میری کیلکولیشن میں 40-50,000 لوگ دفن ہو جاتے ہیں. 25 تو یقیناً دفن ہو جاتے ہیں, 25,000 لوگ تو یقیناً دفن ہو جاتے ہیں. انہوں نے مٹی پھینکی کیوں نہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ بھئی اگر انڈینز انڈیا کے اندر موجود درختوں کی ایک ایک موٹی ڈنڈی کاٹ کر انگریزوں کے پیچھے پڑ جاتے تو انگریزوں کے پاس کوئی چانس نہیں تھا, یہ ہار جاتے, یہ مر جاتے. ایسے مرتے کہ زندگی بھر انگریز اپنے آئیلینڈ سے باہر نہ نکلتے پھر, لیکن الٹا ہو گیا. آج تک ہم ان کی کسی نہ کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے کیسے کیا؟ اچھا, جس قوم کے ساتھ یہ کر رہے تھے اس قوم کی لیگیسی ان کی لیگیسی سے بہت آگے تھی, اس قوم کی نشانیاں ان کی نشانیوں سے بہت آگے تھی. مثال عرض کرتا ہوں, بھئی آپ انگلینڈ جاتے ہوں گے, وہاں پہ آپ نے جتنی بھی ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہ دیکھے ہوں گے, آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا انگلینڈ میں کوئی ایک ہسٹوریکل جگہ ایسی ہے جو تاج محل کے برابر آ رہی ہو؟ کوئی پیلس لے لو, کوئی مونیومنٹ لے لو, کوئی ٹاور لے لو, کوئی بگ بین جیسی کوئی چیز, کوئی ایک بتا دو جو تاج محل کے آدھے پہ آتی ہو, نہیں ہے. اگر انڈینز کے پاس سائنس نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی, ڈیولپمنٹ نہیں تھی, یہ لوگ جاہل فقیر اور نادان لوگ تھے جیسا کہ پورٹری ہو رہے ہیں ہم لوگ, تو یہ ہمارے پاس یہ مونیومنٹس کہاں سے تھے؟ ہم لوگوں نے کیا مارس سے کچھ بنوا دیا تھا؟ انڈیا کے لوگ کر رہے تھے. اس آرکیٹیکٹ کا نام لکھا ہوا ہے جس نے یہ مونیومنٹ بنایا. اور یہ ایک نہیں ہے, بکھرے ہوئے ہیں, پھیلے ہوئے ہیں. بادشاہی مسجد کو لے لو, قلعوں کو لے لو, اور جا کے وہاں پہ پوچھا ان سے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو یہ جاہل قوم تھی, اس کے پاس اتنا کچھ کہاں سے آ گیا؟ اب میں ہمیشہ ایک کام کرتا ہوں, چونکہ میرا کنسٹرکشن سے تھوڑا تعلق بنا ہوا ہے, میں ہمیشہ ایک کام کرتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی یہ مت دیکھو کہ بلڈنگ کب بنی اور کس نے بنائی, یہ بھی مت دیکھو کہ آرکیٹیکٹ کون تھا, یہ دیکھو آرکیٹیکٹ کس اسکول سے پڑھ رہا تھا. کس اسکول سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انڈیا میں ایسے اسکولز موجود تھے جہاں پر تاج محل کے آرکیٹیکٹ پڑھ رہے تھے. اور ایک پیس ہوتا تھا تو ہم میں کہتا یہ چلو کہیں باہر سے آ گیا تھا, امپورٹ تو ہو نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. ویسے بھی کہا یہ انڈیا اتنی بڑی قوم تھی, مسلم رولر کی لیگیسی اتنی اسٹرانگ تھی, انگریزوں کے پاس اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. پھر اس کے مقابلے میں اچھا, اب انہوں نے اس قوم کو جس کی یہ ہیریٹیج ہے اس کو شکست دینی ہے, اور شکست بھی ایسی شکست فاش دینی ہے کہ وہ مٹی بھی ان پر نہ پھینکے. اس کا صرف ایک راستہ تھا, اس قوم کا اعتماد توڑ دو, اس کے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا قومی فخر, نیشنل پرائیڈ, نیشنل آنر, ڈگنیٹی, اسے کرش کر دو. اس قوم کے سامنے تاج محل ہو لیکن یہ اسے اون بھی نہ کرے, اس سے آنر بھی نہ لے, اپنے کو چھوٹا ہی سمجھے چاہے تاج محل ہی کیوں نہ ہو, نہ سمجھے اپنے آپ کو. ان کا جو ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ ہم انڈینز میں سے اعتماد کو ایسا چھینیں گے کہ ہمیں ان کے مونیومنٹس گرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ وہ سارے مونیومنٹس گرا دیتے, انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اگر وہ یہ کرتے تو ہم لوگ اس کی یاد کرتے کہ ہمارے پاس ایک تھا, انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا باقی رہنے دو, لیکن قوم کو گرا دو. اب تاج محل ان کو فخر نہیں دے گا. ہمارے ایک ڈاکٹر, ہمارے ایک دوست, وہ کہنے لگے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر. 500 سال پہلے ہمارے پاس سول انجینئر نہیں تھے, بظاہر ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی 500 سال پہلے نہیں تھی. یہ خود ایک بہت بڑا جھوٹ ہے, مذاق ہے یہ, کہ بھائی جس قوم کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی اس کے آرکیٹیکٹ کہاں سے پڑھ کے تاج محل بنا رہے تھے؟ کوئی یونیورسٹی نہیں تھی ان کے پاس, کہہ رہے یہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آکسفورڈ تھی, تو ہمارے پاس کیمبرج تھی, ہمارے پاس یہ تھا وہ تھا, تم لوگ جائے تم لوگ کے پاس کچھ نہیں تھا. بھائی کچھ نہیں تھا تو یہ پڑھے لکھے لوگ آ کہاں سے رہے تھے؟ کہاں گئی وہ یونیورسٹی؟ اس کا مطلب ہے تم نے غارت کی ہے, تم نے تباہ کی ہے. ورنہ آپ خود تصور کریں, آپ جائیں مونیومنٹس کو دیکھیں, بلڈنگس کو دیکھیں, کنسٹرکشنس کو دیکھیں, ان کے اندر موجود انٹلیکچوئل ایکسپیرینس کو دیکھیں, آدمی حیران رہ جاتا ہے. یہ جاہل قوم بھی کہاں سے بنا رہی تھی؟ یہ ساری کیسے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ آئے, انہوں نے کیا کیا, اس قوم کا اعتماد چھین لیا. اچھا اعتماد کیسے چھینا؟ اعتماد چھیننا ایسا تھا, انہوں نے یہ دیکھا کہ قوم اعتماد حاصل کہاں سے کرتی ہے. قوم کے اعتماد حاصل ہوتے ہیں اس کی لیگیسی سے, اس کی وراثت سے, کہ بھائی ہم یہ تھے ہم وہ تھے. ایک مسئلہ تو انہوں نے کیا کہ زبان تبدیل کر دو. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے پاس مفاخر ہیں کیا کیا, فخر کرنے کے لیے ہے کیا کیا. تمام فخر اور شعور اس کا ختم ہو جائے گا اور الٹا ایک اور کام ہوگا, یہ آئیڈینٹی کے ایشو میں پھنس جائے گا کہ میری آئیڈینٹی ہے کیا. اب آپ تصور فرمائیے, اگر ہم فارسی پہ رہتے تو سعدی بھی ہمارا تھا, جلال الدین رومی بھی ہمارا تھا, جتنا فارسی میں لٹریچر تھا وہ سب ہمارا تھا. ایک قوم تھی جس کی تہذیب تھی, اب آ گئی اردو. اچھا آپ کا 200 سال پہلے کیا تھا؟ اب آپ پھنس گئے. قوم کو اس کی ثقافت سے ڈسکنیکٹ کر دیا. ترکی میں بھی یہی کام ہوا, جو کچھ تھا وہ عربی رائٹنگ تھی, عربک تھی, ترک کا مالا تھا ترک سے پہلے. وہ آیا اس نے کہا آج سے جو لکھنا ہے انگلش الفابیٹ استعمال ہوں گے. بولو وہی جو بول رہے تھے لیکن لکھو گے انگلش الفابیٹ میں. اب سارے بچوں کو انگلش الفابیٹ سکھائی, اب وہ عربی پڑھ ہی نہیں سکتے جو اس قوم کی میراث تھی. ختم ہو گیا معاملہ. اب ٹرکش کو یہ نہیں پتا ہم قوم میں ہیں کیا. اگر اس سے کوئی کہے بھائی 400 سال پہلے تمہارے یہاں اتنا بڑا ایک پوئٹ آیا تھا, کہے گا پتہ نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا, چونکہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں کہ وہ ہے کیا, مجھے کیا پتا. ہم اردو میں بھی اسی مصیبت میں پھنسے ہیں. اب انہوں نے کیا اردو کو پروموٹ کیا. میں اردو کا بہت پسند کرنے والا آدمی ہوں, لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے ہوا کیا ہے پیچھے. انہوں نے اردو کو پروموٹ کیا, اس پروموشن کے دوران ہمیں ہماری کلچر سے ڈسکنیکٹ کر دیا, ہماری لیگیسیز ڈسکنیکٹ ہو گئیں. اچھا وہ جتنی یونیورسٹیز تھیں جو آرکیٹیکٹس پروڈیوس کر رہی تھیں اور وہ جناب سول انجینئرس بنا رہے تھے, اور میں سول انجینئر کی مثال دے رہا تھا جو ہمارے دوست کہتے تھے, کہنے کے دیکھو کتنا ظلم ہوا, جب ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی ان کے بقول, کوئی سول انجینئر نہیں تھا, کوئی ہمارے پاس آرکیٹیکٹ ڈھنگ کا نہیں تھا ان کے بقول, اس وقت ہم نے ایک ایسی روڈ بنائی جو دہلی سے پشاور تک جا رہی تھی, وہ روڈ ہم نے بنائی. اس وقت ان کے بقول ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, تو بھائی ہم سے بہتر قوم کیا ہوگی جو بغیر یونیورسٹیز کے سب بنا رہی تھی. یہ تو بہت اچھا ہو گیا. لیکن پھر ایک اور سانحہ ہوا, وہ یہ ہوا کہ انہوں نے جتنی یونیورسٹیز ہمیں بنا کے دی, ان کے نتیجے میں ہم لاہور اسلام آباد کے موٹر وے کے لیے کورینز کو بلا کے لائے. ہاں یہ ہوا ہمارے ساتھ. جس قوم نے 500 سال پہلے وہ روڈ بنائی تھی, وہ قوم جب یونیورسٹیز بھی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, وہ قوم ساری یونیورسٹیز کے ہوتے ہوئے روڈ بنانے کے لیے کورینز کو انوائٹ کر رہی ہے کہ بھائی آؤ. عزیزان محترم کچھ ہوا ہے. دوسرا ایک اور نسخہ قوم کا اعتماد ختم کرنے کا, بہت سادہ نسخہ ہے, وہ کیا ہے. اب تھوڑا سا میں سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں, اس قوم کے ہیروز کو ذلیل کر دو. ختم. جب قوم کے ہیرو, جس کو ہم لوگ فارسی میں مفاخر کہتے ہیں, جس کے اوپر قوم فخر کرتی ہے, جب قوم کے مفاخر ذلیل ہو کر اس کے سامنے آئیں گے, تو وہ قوم خود ہی سوچے گی ہم لوگ کا معاملہ ختم ہو گیا, ہم لوگ بے روزگار, ہم لوگ بیکار لوگ ہیں. کیوں؟ یہ دیکھو یہ ہمارا مفاخر تھا, یہ ہمارا ہیرو تھا, آج یہ کیا کر رہا ہے. بہت آسانی سے کام کیا انہوں نے. کیا کیا کہ جتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس تھے جو کورٹ کے اندر ریسپیکٹڈ لوگ تھے, ان سب کو بے روزگار کر دیا. وہ سب لوگ مزدوریاں کرنے لگے. بڑے بڑے شعرا کے جو دربار کے اندر مقام رکھتے تھے, وہ بیچارے غربت کے عالم میں ادھر سے ادھر مارے مارے پھر رہے تھے, اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے او ماں یہ کیا ہو گیا, یہ خواجہ فنا, یہ میر فنا, جن کا یہ مقام تھا یہ مقام تھا, اچھا یہ مزدوری کے اوپر مجبور ہو گئے. قوم دیکھ رہی تھی ہمارے مفاخر ذلیل ہو رہے ہیں, اور اس سے قوم کیا سیکھ رہی تھی, ہمارے پاس کچھ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے ہماری نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. انڈائریکٹلی قوم نے یہ سیکھ لیا, اپنا اعتماد کھو بیٹھے. اب جب اتنا اعتماد کھو بیٹھے تو صرف ایک چیز رہ گئی, جو یہ گورے کر رہے ہیں نا وہی صحیح ہے. آج تک ہم اس گورا مینٹیلٹی سے باہر نہیں آ پائے, آج تک باہر نہیں آ پائے, جبکہ سارے شواہد یہ کہہ رہے تھے کہ جو تاریخ میں کیا وہ بھی جھوٹ تھا انہوں نے, جو ہمارے ساتھ کیا, جو اب کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے, اب بھی جھوٹ ہے. لیکن ہم اس مینٹیلٹی سے باہر نہیں آئے. کیوں؟ ہم اپنے قومی اعتماد کو بحال نہیں کر سکے ابھی تک. بہت استادی دکھائی. بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری ہے, اس بات کو اس نے کسی حد تک ہائی لائٹ کیا ہے, اب اس ڈیپتھ کے اندر تو نہیں, لیکن آرکیٹیکٹس کے اندر ہائی لائٹ کیا کہ انہوں نے ڈراما کیا کیا. تو مثال کے طور پر جو وہاں پہ انگریز تھے, وہ جان بوجھ کر کچھ ایسے کام کرتے تھے جو وہ انگلینڈ میں نہیں کر سکتے تھے. انگلینڈ میں ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ صاحب پلنگ پہ بیٹھے ہوں اور 4 بندے ان کا پلنگ کندھے پہ اٹھا کے چل رہے ہوں. انگلینڈ میں یہ کر سکتے تھے 1850 میں؟ نہیں, انڈیا میں کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ انڈیا اپنی ذلت کو قبول کرے. آج تک کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس جو بہت بڑا ٹاسک ہے, اب میں تھوڑا اور سخت جملہ عرض کروں, آپ کو سب سے زیادہ خیال کرنا ہوگا, ورنہ آپ ان کی انسٹرومنٹ ہیں. پھر اگر آپ نے پاکستان جا کر یہاں کی شو بازی ماری تو آپ ان کے انسٹرومنٹ ہیں قوم کے اعتماد کو زائل کرنے میں، اور آپ یہی کام بہت طریقے سے کر رہے ہیں، بہت طریقوں سے کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا ایزان محترم کہ کہیں آپ اور میں ان کا انسٹرومنٹ نہ بن جائیں۔ ہم لوگوں کو کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہیے معاملات کو۔ اور بہرحال یہ کچھ حساس باتیں تھیں جو بیچ میں آئیں، اور ٹائم میں نے آپ کا بہت لیا، اور اس کا لب لباب اس گفتگو کا جو میں نے آخر میں کی، اس کا لب لباب یہ ہے قومی اعتماد کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر مختلف علاقوں کے اندر ایک رسم ہے، اور وہ رسم یہ ہے کہ جو بھی ہیرو بنے گا اسے مرنے سے پہلے ذلیل کرنا ہے، یہ رسم ہے ہماری، اور یہ رسم انہوں نے ڈالی ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے بات آئی تھی، اصل میں بات ساری چھوئی تھی اردو زبان سے، اردو میں کچھ چیزیں انہوں نے ایسی ڈالی ہیں جو مجھے چونکہ ڈیولپمنٹ کا زمانہ ان کے ہاتھ میں تھا، فورٹ ولیم کالج فلاں فلاں یہ سب ان کے پاس تھا، جان بوجھ کر مجھے لگتا ہے اردو میں کچھ ایسی وکیبلری ڈیولپ کی ہیں۔ خطبہ نمبر 50 بول رہا تھا، بات کہاں چلی ہے؟ اللہ کا شکر ہے خطبہ نمبر تو یاد آ گیا، وہ بھی نہ نکل جاتا۔ اور وہ بات آئی تھی فتنے پہ، میں نے جب فتنے کا لفظ پوچھا بولا تو مجھے یاد آیا کہ اردو میں فتنہ کہتے ہیں شریر بچے کو۔ اچھا بھائی، یہ اتفاق ہے، خلافت کہتے ہیں بدماش آدمی کو، اور جس آدمی سے کچھ نہ بن پنے اس کو کہتے ہیں ملا۔ اچھا یہ، اچھا جو احمق آدمی ہو جس کا زمین و زمان سے کوئی تعلق باقی نہ رہے وہ ہوتا ہے فلسفی۔ یہ اردو زبان میں ساری نگیٹو چیزیں جو علم کی توہین کر رہی ہیں، مقدسات کی توہین کر رہی ہیں، یہ اتفاقاً جمع ہو گئی ہیں ساری۔ ملا نصیر الدین کا کیریکٹر اسپیسیفک علماء کا کیریکٹر دکھائی دے رہا ہے پکچر کے اندر، اتفاقی ہے، سب اتفاقی ہے۔ کامیڈینز استعمال کرتے ہیں ایک جملے کو جس کو عرفا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مفید جملوں میں سے کہتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کامیڈینز استعمال کرتے ہیں، اتفاقی ہے، سب اتفاق سے ہو رہا ہے۔ یہ وکیبلری اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تو ہمیں، مجھے فوراً یہ سوچنا پڑتا ہے بھائی یہ اردو کی ڈیولپمنٹ میں اتنا نیگیٹو کیوں ہے؟ تو پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایسا انگریزوں کے سامنے کچھ چیزیں بالکل واضح تھیں، ان کا ایک ایجنڈا بالکل کلیئر تھا کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو شکست دینی تھی، اور خلافت عثمانیہ کے اتنے دعوے دار پاکستان ہندوستان میں موجود تھے کہ مثلا محمد علی جوہر اور شوکت علی نے خلافت موومنٹ چلائی تھی۔ اس انوائرمنٹ سے لڑنے کے لیے ضروری تھا کہ خلافت کا نام بدنام رہے، خلافت اچھے لفظوں میں یاد نہ رہے، ان کے پاس طریقے بہت تھے۔ ہم لوگ اپنی سادگی میں بہت آسانی سے ٹریپ ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تو آپ یہ کام کیجئے، آپ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہو نا، جب بھی کوئی کام کریں سب سے پہلے دیکھیے گا میرا یہ جملہ ہمارے قومی اعتماد کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا، اس کو ضرور خیال کر لیں۔ آپ نے اگر یہ کام کر لیا نا، قومی اعتماد ہمارا بحال ہو گیا، تو دنیا کا کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا، پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوگا، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی قدر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو آپ کو ہمیں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ خطبہ نمبر 50 کو میں بعد میں آپ کی کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج جو عرائض پیش ہوئے اس میں اہل بیت اطہار کی سیرت کے کچھ بنیادی اصول بیان ہوئے، ان بنیادی اصولوں کو کچھ تاریخی شواہد کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہ اصول یہ تھے کہ اہل بیت کسی ایک لمحے کے لیے بھی غلط بات قبول نہیں کریں گے، غلط بات قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے پیچھے ایک عنصر تو یہ تھا کہ وہ کوئی شارٹ ٹرم بینیفٹ نہیں دیکھتے تھے، وہ امامت کے لیے آئے تھے جس کو قیامت تک رہنا تھا, تو وہ کیوں دنیا کے چند دنوں کے لیے اپنے لیے کوئی بینیفٹ دیکھتے؟ ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ جو ان کا امامت کا منصب تھا وہ کسی بھی منفی چیز کو, غلط چیز کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تائید نہیں دینا چاہتا تھا کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو کیوں لیجیٹیمیسی دے دیں کہ اس نے صحیح کیا. تو جہاں کہیں کوئی ایسا موقع آیا انہوں نے اپنا ریئیکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہیں گے. تو چاہے وہ موقع تھا جب امیر المومنین سے کہا گیا ہاں یا نہیں, امیر المومنین نہ فرمایا, اور چاہے وہ موقع تھا جو امیر شام کو برطرف کرنے کا معاملہ تھا, انہوں نے فرمایا میں اس کو برطرف کروں. اور سید الشہداء کے اوپر جب یہ معاملہ آیا تو اب جو سید الشہداء کے سامنے انتخاب آیا وہ سخت انتخاب تھا. اب انتخاب یہ نہیں تھا کہ خلافت ملے گی یا نہیں, یا کہ امیر شام برطرف ہو یا نہ ہو, نہیں. اب جو انتخاب تھا وہ جان کی بازی تھی. اب انتخاب بہت واضح تھا, اور وہ تھا جو مولا نے اپنے ایک جملے میں, بہت بلند جملہ, واقعا مولا کی کرمات میں عجیب بلندی ہے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ انسانیت اس کو درک کر رہی ہے کہ مولا کی کلمات کیا کلمات. ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین, اس پست انسان, ولد پست انسان, اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کیا, السلتی والذلہ. یا میں ذلت قبول کروں بیعت کی, یا میں زنجیروں اور شمشیریں لے لوں. السلتی والذلہ, سوال بیعت دربار شام اور حسین, کہاں یزید, کہاں لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کے وارث تھے, یہ نبی خدا کے وارث تھے, وہ کہاں اس ذلت کو قبول کرتے؟ فرمایا ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے کوسوں دور ہے, ذلت نہیں آئی. اور اس کے بعد جو جملہ سید الشہداء مدینہ کے اندر ارشاد فرما گئے تھے, فرمایا کہ اسلام پہ خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر امت کی رہبری یزید جیسوں کے ہاتھ میں آ جاتی, اور اس کے بعد فرمایا کہ میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا نہ میرا جیسا کرے گا, اور جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گے. امام اپنی وراثت بیان کر رہے ہیں, امام اس طہارت کو بیان کر رہے ہیں جس کی وہ وارث ہیں. تو گویا امام فرما رہے ہیں کہ میں آدم سے لے کر خاتم تک کی نبوت کا وارث ہوں, اور میں پنجتن کی طہارت کا وارث ہوں. وہ طہارت جو مجھے گودیوں میں ملی ہے, وہ طہارت مجھے کیسے یزید کے سامنے جھکا ہے, یہ ہرگز میں نہیں کام کر سکوں گا. اور سید الشہداء کا جو مارکا تھا, میں نے عرض کیا سید الشہداء کا مارکا عزت کا مارکا تھا. اور یہ بہت بڑی ایک اور داستان اور حقیقت ہے کہ سید الشہداء نے عزت کے مارکے میں جان دے کر جنگ کیسے جیتی ہے. جان دے کر جنگ جیتنا آسان کیسے ہو گیا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تاریخ اسلامی کی ایک نئی ایکویشن ہے جنگوں کے اندر, یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی, کہ جو جان دے دیتا تھا اس کی جنگ ختم ہو جاتی تھی, وہ ہار جاتا تھا. اور سید الشہداء نے مارکے کو ایک اور فیز کے اندر داخل کر دیا, کہا میں جان بھی دوں گا اور جنگ بھی جیتوں گا. اور یہ خدا کا نظام تھا جس نے کہا کہ آج سے پہلے تو ہم نے حجتوں کی جان بچائی تھی اور جتایا تھا. تو حضرت اسماعیل کی جان بچائی تھی اور جتا دیا, اور حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا لیا اور جتا دیا, اور حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھنے سے بچا لیا اور جتا دیا. خدا نے کہا اب میں وہ مارکہ دکھاؤں گا جو صرف حسین دکھا سکتا ہے, کہ جان بھی جائے گی پھر بھی جیتیں گے, اور اگر آپ مجھے اجازت دیجئے گلا بھی پوچھ سے کٹے گا پھر بھی جیتیں گے, لاشا بھی پامال ہوگا پھر بھی جیتیں گے, سر بھی نیزے پہ آئے گا پھر بھی جیتیں گے, اہل خانہ قیدی بنیں گے پھر بھی جیت ہوگی, اور چادریں چھنیں گی پھر بھی جیت ہوگی. تو بہت آگے تک بات چلی گئی. خدا نے کہا جو اس کو کرنا ہے کر لے, حسین پھر بھی جیتے گا. حسین جیتے گا. اور وہ جو ظلم و بربریت کی کہانی تھی وہ جتنی کہانیاں پہلے آ چکی تھیں وہ ساری دوبارہ آ جائیں پھر بھی حسین جیتے گا. اب جو ظلم و بربریت کی کہانیاں تھیں جو میں نے ابھی چند آپ کی خدمت میں عرض کیں, اس کو دیکھتے ہوئے اب ایک اور جملہ عرض کرنا پڑے گا. جب سید الشہداء مکے کی طرف جا رہے تھے تو کئی مقامات پر حضرت یحییٰ کو یاد کیا. حضرت یحییٰ ابن زکریا اللہ کے وہ پاکیزہ نبی تھے جن کو ایک ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی وجہ سے شہید کیا گیا تھا, اور حضرت یحییٰ کا سر اقدس بھی کاٹا گیا تھا, اور حضرت یحییٰ کا سر اقدس ایک تشت کے اندر سجا کر لایا گیا تھا. جب سید الشہداء مکے کی طرف گامزن تھے تو راستے میں ان کے ایک ایک جملے کو اصحاب غور سے سنتے تھے, تو کئی مقام پر حضرت یحییٰ کو یاد کیا. جب حضرت یحییٰ کو یاد کیا تو جو آشنا تھے وہ سمجھ گئے کہ اب امام حسین کا سر بھی کٹے گا اور اب سر حسین بھی تشت میں سجے گا. لیکن عزیز و بس ایک فرق کے ساتھ, یحییٰ کے سر کے سامنے کوئی بچی نہیں تھی. کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ کی کوئی مظلومہ یتیمہ بچی اس تشت کے سامنے ہو, اس دربار میں کھڑی ہو اور رسن بستہ کھڑی ہو, رسیوں میں بندی بھی کھڑی ہو. جب وہ تشت لایا گیا یہ صرف حسین کا معرکہ تھا کہ جب دربار میں وہ سر لایا گیا تو بہن بھی کھڑی تھی اور بچیاں بھی کھڑی تھی, اور امتحان ہوا اور بچی کو کہنا پڑا کہ اے میرے بابا کے سر اگر تو پہچانتا ہے تو معجزہ دکھا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.